الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، دین کی اہم اہم باتوں میں سے ایک وہ بات تھی جو میں نے اعتکاف کے شروع میں دوسرے یا تیسرے دن بیان کی تھی، اور وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ ساری زندگی ہم سے مطلوب ہے. یعنی ہمیں ساری زندگی اپنے آپ کو سنت کے مطابق چلانے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ساری زندگی ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی مشکل ہے. اللہ جل شانہ تک پہنچنے کا جو آسان طریقہ اور جو محفوظ طریقہ اور جو قریب ترین راستہ ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اسی سے ملتی جلتی، اسی کے قریب ایک اور چیز بھی ہے جس کے مطالعہ کرنے کی اور مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. سیرت کہتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال، اور آپ نے اس دنیا میں جس طرح اپنی زندگی گزاری ہے اس کو، اور آپ کی پوری سیرت طیبہ بھی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. آپ کی ولادت سے لے کر کے وفات تک ہر بات محفوظ ہے، اور آپ کی پوری زندگی اور آپ کی زندگی کا پورا نقشہ الحمدللہ مدون ہے. اسی میں ایک حصہ اتباع سنت کا ہے، آپ کی سنتوں کا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا. لہذا آپ کی سیرت سے بھی ہم کو باخبر ہونے کی ضرورت ہے، اور اس نیت سے ہم آپ کی سیرت سے باخبر ہوں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں. جس طرح آپ نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں. آپ کے جو مبارک مبارک اخلاق تھے اعمال تھے ان کو ہم بھی اختیار کریں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں, مختلف پہلو ہیں, ہر پہلو چمکتا ہوا ستارہ ہے, روشن چاند کی طرح ہے. بلکہ چاند سے بھی زیادہ آپ کی سیرت روشن اور بے داغ ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ چاند کی طرح ہیں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ آپ کو چاند کے مشابہ کہنا بھی تو ناانصافی کی بات ہے. چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائیاں, حضرت کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں جھائیاں, حضرت کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پوری زندگی بس قرآن شریف کا چلتا پھرتا عملی نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قرآن کریم دیے, ایک کتاب کی شکل میں, ایک عمل کی شکل میں. کتاب کی شکل میں قرآن کریم, عمل کی شکل میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر دریافت کیا کہ حضور کی سیرت کیا تھی اور آپ کیسے تھے, آپ کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے اتنا سا فرمایا, کان خلق القرآن, آپ کے اخلاق عین قرآن شریف کے مطابق تھے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں جتنے اچھے اچھے اخلاق کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور برے برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا ہے, آپ بالکل اس کے مطابق تھے. چنانچہ آپ کے حسن اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کبھی مزاح بھی فرماتے تھے. ایک ہوتا مذاق, ایک ہوتا مزاح. کبھی تو ایک دونوں کے معنی ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. مذاق کو اسے کہتے ہیں جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک دوسرے کا مذاق, اس میں عام طور پر دوسری تحقیر ہوتی ہے, تذلیل ہوتی ہے, توہین ہوتی ہے, بے آبروئی ہوتی ہے, دوسرے کی بے عزتی ہوتی ہے. مذاق میں یہ ہوتا ہے, بعض مطلب اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اور ان باتوں کے ساتھ مذاق اور استہزاء ناجائز اور حرام ہے. اور ایک مذاق کے معنی ہوتے ہیں سچ کے ساتھ, سچ بولتے ہوئے ایسی بات کہنا جس سے دل خوش ہو جائے, اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو, کسی کی تحقیر نہ ہو, کسی کی تذلیل نہ ہو, کسی کی توہین نہ ہو, کسی کی بے عزتی بے آبروئی نہ ہو, اور ایسی بات ہو جسے کہہ کر سن کر آدمی کا دل خوش ہو جائے, اسے مزاح کہتے ہیں. مزاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مذاق ناجائز، مذاق اور استہزاء سے بچنا چاہیے اور مزاح جائز ہے، اور ثابت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ ایک دو واقعے آپ کے مزاح کے معروف ہیں، جس میں سے ایک بڑی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور سے درخواست کی کہ حضور دعا فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے. آپ نے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری پریشان ہوئی کہ جو حضور نے فرما دیا کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی، تب تو میں تو جانے سے رہی، میں تو اس لیے آئی تھی کہ آپ میرے لیے دعا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چلا، آپ فرما رہے کوئی بڑی جنت میں جائے گی، تو بس میں تو جانے سے رہی. آپ نے فرمایا کہ بھائی بڑھیا بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، جوانوں کا جنت میں جائے گی. سارے جتنے بھی جنت میں جائیں گے عورتیں ہوں یا مرد، سب 30 سال کے ہوں گے، اور نہ کسی کی داڑھی ہوگی نہ کسی کی مونچھ ہوگی. جردن مردن حدیث میں آتا ہے کہ جردن مردن جنت میں جائیں گے، یعنی کسی قسم کی نہ بغلوں میں بال ہوں گے، نہ زیر ناپ بال ہوں گے، نہ مونچھیں ہوں گی، نہ داڑھی کے بال ہوں گے. یہ تو امتحان یہیں تک ہے، بس آگے بغیر بال کے جائیں گے، بس وہاں بال ہوں گے جو خوبصورتی کا باعث ہے، اور جو غیر ضروری بال ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور 30 سال کے جوان رانا ہو کر کے جائیں گے. آپ نے مزہ بھی فرمایا اور سچ بھی فرمایا. ایسے ایک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور میرے پاس سواری نہیں ہے، سفر درپیش. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، کیونکہ اونٹ ریگستانی جہاز، اس پر ہی سفر عام طور پر ہوتا تھا. حضور میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ مہربانی فرما کے مجھے ایک اونٹنی عطا فرما دیں تاکہ میں سفر طے کر سکوں. آپ نے کہا بھائی ان کو ایک اونٹنی کا بچہ دے دو. حضور میں اونٹنی کا بچہ لے کیا کروں، میں تو سفر طے کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے اونٹ چاہیے، اونٹ کا بچہ کیا کرے گا وہاں پہ، اس کو تو وہ لے چلنا پڑے گا. آپ نے کہا اونٹنی بھی تو اونٹ کا بچہ ہوتی بھائی، ہر اونٹنی اونٹنی کے بچہ ہوتے ہیں، اب بدن نہیں ہوتے کوئی، سب بچے. تو آپ نے مزہ بھی فرمایا سچ بھی فرمایا. اکثر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکراتے تھے، کہہ لگا کر کے آپ ہنستے نہیں تھے. سادو نادر کے کبھی کبھی اس طرح ہنسے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آ گئی، ورنہ بیشتر آپ تبسم فرمائے گئے. بہرحال آپ کی سیرت طیبہ سے آگاہی ہماری ایمانی زندگی کا اہم حصہ ہے. جس طرح ہم قرآن شریف سے دور ہو گئے، اسے ہم سیرت سے بہت دور ہوں. اس وقت عرض کرنے کا یہی منشا ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں، اور ایک دو کتابیں میں بتا دیتا ہوں، اس کا پھر آپ مطالعہ کریں، اور یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی کا دائمی معمول بنائیں کہ روزانہ بلا ناغہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا کریں. آپ کی زندگی کے حالات پڑھنے میں وہ اثر ہے کہ انسان کی زندگی پلٹ جاتی ہے اور اس میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی کو بدلنے والی سب سے زیادہ مؤثر کتاب تو قرآن کریم ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کی زندگی اور آپ کے حالات پڑھنے سے وہ طبیعت میں انقلاب آتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. ہم جو دین سے دور ہیں قرآن شریف چھوڑنے کی وجہ سے بھی، اور سیرت طیبہ چھوڑنے کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. آپ نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، آپ کس طرح گفتگو فرماتے تھے، آپ کس طرح تشریف لاتے لے جاتے تھے، آپ نے کس طرح کیسے کیسے جہاد کیے ہیں، کس طرح آپ نے ہجرت کی ہے، آپ کے خاندان والے کون تھے، صحابہ کرام کیسے تھے، کچھ ہمیں پتہ پتہ چلے تو ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. اس سلسلے میں ایک آسان کتاب تو سیرت خاتم الانبیاء ہے، ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت ہی مختصر اور نہایت جامع ہے اور بہت ہی آسان ہے. سیرت خاتم الانبیاء یہ تو کم از کم ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، ہمارے گھر کے ہر فرد کو پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بہت مختصر اور جامع ہے. ایسی جیسے کہ سیرت طیبہ کا نورانی قاعدہ، درمیانے درجے کی جو سیرت ہے اس کا نام ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور بڑی عارفانہ عالمانہ بڑی عاشقانہ، بس پڑھنا شروع کرو چھوڑنے کو جی نہ چاہے، اور جگہ جگہ آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ایسی ماشاءاللہ درد بھری سیرت طیبہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا، اور یہ عام ملتی ہے. یہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کا ہم لوگ اس کو خرید کر کے اپنے مطالعہ کریں. اس کے تین حصے ہیں لیکن ایک ہی جلد میں اب شائع ہو گئے، 600-700 صفحات کی یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت انداز میں شائع ہوئی ہے. اس کا مطالعہ ہم اپنے زندگی کا معمول بنائیں، اور اس نیت سے معمول بنائیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں بھی حضور کی سیرت اور آپ کے اخلاق پیدا ہو جائیں، ہم آپ کے اخلاق و اعمال کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں. سیرت کا چھوٹا سا قصہ یاد آگے وہ سنا کے ختم کرتا ہوں. سیرت کے موضوع پر علامہ شبلی مرحوم کی سب سے زیادہ مفصل اور مدلل سیرت ہے، اس کا نام ہے سیرت النبی، اردو کے اندر ہے یہ، سب سے زیادہ مفصل ہے، اتنی موٹی موٹی اتنے بڑے سائز کی تقریباً 3 یا 4 جلدیں ہیں اس کی. اور علامہ شبلی اپنی زندگی میں اس کو پورا نہیں کر سکے، ان کے شاگرد تھے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وصیت کی تھی کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم اسے مکمل کر دینا، چنانچہ انہوں نے اس کو مکمل کیا. جب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت طیبہ کی اس عظیم اور مفصل کتاب کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نے سیرت کی اتنی بڑی کتاب تو اردو میں مکمل کر دی، جس میں حضور کی ولادت سے لے کر وفات تک کے تمام حالات بڑے آسان انداز میں اور بڑے ادیبانہ انداز میں لکھے گئے اور پڑھنے قابل بلا شبہ. تو فرماتے ہیں جب میں نے اس کتاب کو مکمل کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے سیرت کی اتنی بڑی بڑی 4 جلدیں تو مکمل کر دیں، لیکن اس کتاب میں جو کچھ حضور کی سیرت ہے اس کی کوئی جھلک میری بھی زندگی میں ہے یا نہیں. میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، بس جو کچھ ہے کتاب کے اندر، اور کتاب کے اندر ہونے سے جو کچھ نہیں ہوتا، اس کا مقصد تو ہمارے اندر ہونا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ہم اس کے مطابق ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں. تو مجھے فکر ہوئی کہ میرے اندر بھی تو سیرت کی کوئی جھلک ہونی چاہیے، سیرت کے مطابق میری زندگی بھی تو ڈلنی چاہیے. اب فکر ہوئی کہ کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، اس لیے کہ کتاب لکھنے سے تو کتاب آتی ہے، سیرت کی جو عملی صورت ہے وہ تو کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے کی صحبت میں رہنے سے آتی ہے. عمل اہل عمل سے آتا ہے، علم کتاب سے آتا ہے یا اساتذہ سے آتا ہے. تو ان کی چونکہ دل میں تڑپ پیدا ہو گئی تھی تو دعا بھی کرتے تھے اور جستجو میں بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے, ان سے ملاقات کرا دی. ان کو دیکھا کہ بالکل پانچ کلے کی ٹوپی اور شرعی کرتا شرعی پاجامہ, بس فرشتہ صفت معلوم ہوتی تھی, یعنی سیرت کی جھلک وہاں نظر آ رہی. وہ ملے اور مل کر کے ان سے ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی. ان سے پوچھا بھائی آپ کا ماشاءاللہ ایسا اچھا حلیہ اور ایسی اچھی وضع قطع, یہ کہاں سے تم کو حاصل ہوئی؟ تھانہ بھون میں حکیم الامت وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے, میں تو وہاں جاتا ہوں, وہاں ان کی خدمت و صحبت سے مجھ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا. ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جاؤں. چنانچہ پھر گئے حضرت سے اجازت لے کے تھانہ بھون پہنچے, تین دن وہاں پہ قیام فرمایا. اور حضرت کا وہاں یہ طریقہ تھا, جو تین دن کے لیے پہلی دفعہ آتا تھا تو اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جتنے بھی ذہن کے اندر سوالات ہیں, جتنے بھی ذہن کے اندر اشکالات ہیں, سب لکھ لو اور لکھ کے آ جاؤ, لیکن تین دن تک بس صرف وہاں پر مجلس میں بیٹھو, باتیں سنو, جو سوالات اور اشکالات حل ہوتے جائیں کاٹتے جاؤ, کچھ رہ جائیں تو تین دن کے بعد مل کر وقت لے لو اور لے کر کے پھر اس میں باقی اپنے سوالات پوچھ کر کے ان کو حل کر لو. یہ حضرت کا معمول تھا. تو یہ بھی اپنی ایک لمبی فہرست اپنے اشکالات کی اور اعتراضات کی اور شبہات کی لکھ کر لے گئے. تین دن تک خانقاہ میں رہے اور حضرت کے مجلس عام اور مجلس خاص میں بیٹھتے رہے اور سنتے رہے. اور جناب خود حضرت کو اللہ پاک نے سب کی اصلاح کے لیے چنا ہوا تھا, اس لیے جو بھی سچے طلب کے ساتھ جاتا تھا تو خود بخود ہی حضرت کی باتوں سے ان کے اشکالات اور شکوک و شبہات ختم ہوتے چلے جاتے. تو سارے ان کے شکوک و شبہات ختم ہوتے رہے, چند ایک رہ گئے تھے وہ بھی آخر میں ختم ہو گئے. تیسرے دن حضرت اور ڈاکٹر محمد عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو چوٹی کے اس وقت عالم علماء میں سے تھے اور پورے ہندوستان میں ان کے علم و فضل کا ڈنکا بج رہا تھا, دیکھا کہ وہ خانقاہ کی چوکٹ پکڑ کر زار و قطار رو رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ سید صاحب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تین دن حضرت خدمت میں رہنے سے یہ پتہ چلا کہ جس کو میں علم سمجھتا تھا وہ تو جہل نکلا اور علم تو ان کے پاس. جس کو میں علم سمجھتا تھا وہ تو یہاں پر جہل نکلا, یعنی جہالت ثابت ہوا, اور جس کو علم کہتے وہ تو ان کے پاس. پھر حضرت سے بیعت ہوئے اور حضرت سے اپنی اصلاح کرائی. حضرت نے فرمایا تم نے سیرت النبی میں فلاں 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 جگہ پر یہ غلط باتیں تم نے لکھی ہیں, آپ اس پہ نظر ثانی کرو. انہوں نے اس پہ غور کیا تو واقعی ان کا غلط ہونا معلوم ہوا. پھر حضرت نے اس کا باقاعدہ اعلان کروایا اور پھر حضرت کی خدمت میں رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سیرت کی جو جھلک حاصل کرنے کی ان کے دل میں تڑپ تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا فرمایا. یہ ہے, باتیں بنانے تو بہت ہیں لیکن عمل کر کے آدمی دکھائے تب پتہ چلتا. تو سیرت کے موضوع پر تقریر کر لینا تو آسان ہے, کتاب لکھنا بھی آسان ہے, لیکن سیرت پر عمل کر کے دکھانا یہ ہے اصل کمال. مطالعہ اسی نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی حضور کی سیرت طیبہ کو پیدا فرما دے اور ہم آپ کے اخلاق و اعمال اور آپ کے شمائل و عادات و اطوار کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. بس اسی نیت سے آپ سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں ساری زندگی, جیسے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کریں ایسے روزانہ سیرت طیبہ کے بھی ایک دو ورقے مطالعہ کر لیں. اس کے لیے یہ کتاب جو میں بتا رہا ہوں سیرت المصطفیٰ, یہ الحمدللہ درمیانی درجے کی سیرت ہے اور بہت زیادہ جامع اور مکمل ہے اور بڑی آسان ہے اور بڑی ماشاءاللہ پر اثر ہے. اس کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے والا ہی بنا دے اور اسی طریقے سے سیرت طیبہ کا عملی نمونہ ہی بنا دے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے۔ مدینے کو جاؤں، پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سلام علیکا نبی مکرم، سلام علیکا نبی معظم، خدا یہ قسم تیرے روزے پہ آ کر ہر دم سنانے کو جی چاہتا ہے۔ سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ جب یہ تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں اکم مدینے میں۔ یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں اکم مدینے میں۔ یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں۔ پھر ایک شاعر عجیب بات کہہ رہا ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، جہاں بھی رہے وہ مدینے میں۔ غم مصطفیٰ سے مراد ہے سیرت پر عمل کرنا، سنت پر مر مٹنا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد رب العالمین۔ ایک کتاب آپ کی خدمت میں دو چیزیں پیش کی جائیں گی ابھی انشاءاللہ، ایک تو درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علی وسلم تسلیما، یہ مشہور درود ہے جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جہاں نماز عصر پڑھے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور 80 سال گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اور ایک کتاب ہے عید سعید اور ہمارے گناہ۔ ہم جو ہر سال عید رمضان کے بعد ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور عید مناتے ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر شریعت سے ہٹ کر رائج ہو گئی ہیں، جو بعض تو بالکل ناجائز اور سراسر گناہ ہے، بعض خلاف سنت ہے، بعض مکروہ ہے۔ اس کتاب کے اندر یہی باتیں بیان کی گئی ہیں، عید اور شب عید کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ عید کی رات کو عام طور پر لوگ خریداری کی رات سمجھتے ہیں، بازاروں میں گھومنے پھرنے کی رات سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عبادت کی رات ہے۔ جیسے شب قدر عبادت کی رات ہے، شب رات عبادت کی رات ہے، ایسی عید کی رات بھی، بقرعید کی رات بھی عبادت کی رات ہے۔ اس میں بھی جاگنا چاہیے اور رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، بلا ضرورت بازاروں میں جانا گھومنا پھرنا اپنی اس مبارک رات کو خون کرنا ہے، ضائع کرنا ہے اس کو۔ تو اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بھی اس میں بیان کی گئی ہے، اور پھر عید کے دن نماز عید کے لیے جانے کی زبردست فضیلت بیان کی گئی، اور نماز عید کے بعد میدان عیدگاہ میں جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں اور جو اجر و ثواب کی بخشش فرماتے ہیں اور بھیک عطا فرماتے ہیں، اس کا حدیث شریف کے روح سے ذکر کیا گیا۔ اور باقی جو بدعات اور رسومات عید سے متعلق ہمارے یہاں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کی گئی، اسی لیے کی جا رہی تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ہاں، میں وضو خانے میں ایک ان موتقی صاحب کو 500 روپے ملے، اگر کسی صاحب کے گرے ہوں تو بھائی ان کو نشانی بتا کے ان سے لے لیں۔ اللہم لک الحمد، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہمیں ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل عیال ہمارے سارے اساتذہ اقابر مشائخ احباب جملہ متعلقین اور متوسلین کی اپنے کرم سے بخشش فرما، یا اللہ اپنے کرم سے بخشش فرما، مکمل مغفرت فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ایک سنت اور ایک ادا کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح نصیب فرما. یا اللہ، رمضان شریف کا مہینہ اخیر ہو گیا ہے اور اس کے چند روز باقی رہ گئے، یا اللہ اسے مبارک ساعتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اپنی یاد میں اور دعا میں اور ذکر و تلاوت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، آپ کے بارگاہ اقدس میں درخواست، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم سب ہی کو اور ہمارے تمام دوست احباب جملہ متعلقین کو دعا کے واسطے کہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما، ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما، ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی مرضیات پر ساری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، اپنے کرم اور اپنے فضل سے دارالعلوم کی اور دارالعلوم کے اساتذہ اور علماء کرام کی اور تمام مدارس دینیہ اور علماء حق کی حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما، جو لوگ اسلام کے، پاکستان کے مسلمانوں کے، علماء حق اور مدارس دینیہ کے دشمن ہیں، اے اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے اور ان کو ملیا میٹ فرما. یا اللہ ان کو ملیا میٹ فرما، ان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما. یا اللہ ان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما. یا اللہ ان کے منصوبے خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو ان پہ الٹ دے. یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے. یا اللہ، اپنی رحمت سے ہم آپ کو ان پر مقرر کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنے فضل سے دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين، امين. برحمتك يا ارحم الراحمين. تشریف رکھیں، ابھی کتاب